بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ کل ہمارے مدنی دوست سید خلیل صاحب کے تایا جان عقیل احمد صاحب، سید عقیل احمد صاحب مدنی کے متعلق عرض کیا تھا کہ وہ اپنی نماز کا لطف بتا رہے تھے کہ جی چاہتا ہے کہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں، 300, 400, 500 سال تک سجدے میں پڑے رہیں. تو یہ چیزیں حق تعالی شانہ سے مانگنے کی ہیں. ہم لوگ تو اپنی دنیاوی ضروریات، بے شک وہ بھی مانگنی چاہیے، لیکن اس سے آگے نکلتے ہی نہیں. جنہوں نے اس کو مانگا تو جتنا انہوں نے مانگا اس سے کئی گنا المضاعف کر کے حق تعالی شان ہوا عطا فرماتے ہیں. ہم نے ہمارے ناظم صاحب حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ اذان کے ساتھ مسجد میں پہنچ گئے اور اس وقت سے نفلیں پڑھنا شروع کر دے، جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح. تو ہر نماز سے پہلے اور اس کے بعد کی ملا کر کم از کم 20 سے زیادہ نفلیں ہوتی ہوں گی ان کی. تو دن بھر کی ان کی نوافل سنن کے علاوہ ضرور 100 رکعت سے زیادہ ہوتی ہوں گی. ان کے شاگرد حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ان کا تو سال ہر سال یہ معمول رہا، کئی سال ہم نے دیکھا. خاص طور پر حضرت کے یہاں جب اعتکاف میں ہوتے تھے سہارنپور میں، تو دیکھا کہ ہر وقت نفلیں پڑھ رہے ہیں. وہ ایک لمبی نفلیں ہوتی تھی رات کی، اس کے علاوہ دن کے وقت میں بھی. تو ان کا کئی سال تک یہ معمول رہا کہ جو اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان مسنون نمازوں کو چھوڑ کر کے صرف مجرد ان کی نوافل کا معمول کئی سال تک روزانہ 100 رکعت کا رہا، روز 100 رکعت. ان کو اس میں کتنا لطف آتا ہوگا، اور اسی نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا کہ ہندوستان سے باہر کسی ملک میں وہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک صاحب ملے اور کہنے لگے کہ مجھے میرے والد صاحب نے بھیجا ہے کہ مفتی محمود صاحب جو اس وقت قطب وقت ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، تو جا کر ان کا استقبال کرو اور ان کو دعوت دو. اور یہ کون؟ ایک مجذوب بزرگ تھے، صوفیہ کے یہاں مختلف اعتبارات سے مختلف تقسیمیں ہیں اولیاء اللہ کی. ایک تقسیم یہ ہے کہ اللہ کے ولی 4 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سالک، 2 مجذوب، تیسرے سالک مجذوب، چوتھے مجذوب سالک. اس کی لمبی تشریح ہے. تو یہ جو بزرگ تھے جنہوں نے بیٹے کو بھیجا تھا تو یہ کچھ مجذوب صفت تھے. ان کا بڑا عجیب قصہ ہے. وہ حیدرآباد مستقل ان کا وطن تھا، ایک ہندوستانی حاجی حج کے لیے گئے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک طرف کو بیٹھ کر رونے لگے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور ان سے جا کر کہنے لگے ان کے پاس جا کر کہ تمہیں زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا سلام پہنچ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمہیں سلام فرمایا ہے. تو انہوں نے, وہ تو اپنے حال میں تھے, رو رہے تھے, انہوں نے آنکھیں کھولی, ان سے پوچھا کہ تم کون؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا, آپ کہاں سے؟ تو انہوں نے حیدرآباد کا اپنا پتہ بتایا اور پھر مجمع میں گل مل گئے. انہوں نے تلاش بھی کیا, دیکھنے کی کوشش کی کہ ذرا اور تفصیل سے پوچھیں کہ یہ کون بزرگ ہیں, لیکن ان کو پھر تلاش کرتے رہے اس لیے کہ اور اس ان کپڑوں میں اور یہ شکل و صورت, مگر ملاقات نہیں ہو سکی. تو چونکہ ان کو باقاعدہ نام اور پتہ بتایا تھا تو ہندوستانی حاجی جب ہندوستان واپس پہنچے تو اپنے علاقے سے سفر کر کے حیدرآباد گئے, اور حیدرآباد جو پتہ انہوں نے بتایا تھا اس پتے پر پہنچے تو پتہ بالکل صحیح تھا, نام بھی صحیح تھا. وہاں پہنچ کر لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو ایک پاگل آدمی ہے, تم کس کو پوچھ رہے تھے, یہ نام بالکل صحیح ہے, یہی رہتے ہیں, مگر وہ تو پاگل ہیں. کہا کہ نہیں, مجھے ان سے ملنا ہے. کہا تم اچھے شریف آدمی معلوم ہوتے ہو, تم ان سے مل کر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا, اصرار کیا کہ نہیں مجھے ان سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا وہ تو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ مستقل اپنے یہاں سے سفر کر کے حیدرآباد گئے تھے, تو وہ جیل کا پتہ معلوم کر کے جیل پہنچے. ادھر یہ پہنچ رہے ہیں جیل کے دروازے پر, یہ پہنچے تو اندر سے وہ مجذوب جو فوجی جیل خانے کے افسر ہیں ان پر متعین کوٹھڑیوں پر, ان میں سے کسی ایک سے کہتے ہیں کہ ذرا بھائی میری مدد کرو, میرے ایک مہمان وہاں گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں, مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں, ذرا ان کو میرے پاس لے کر آؤ. تو ادھر سے وہ افسر گیٹ پر پہنچا تو دیکھا کہ سچ مچ جس طرح انہوں نے بھیجا کہ کوئی مہمان آئے ہیں, انہی کو پوچھ رہے ہیں. تو وہاں گیٹ پر متعین افسران سے, ہندوستان میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے, وہاں نہ کسی درخواست کی ضرورت نہ, تو وہ ان کو مہمان کو اندر لے گئے تو دیکھا کہ واقعی جس طرح لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ بدحال ہیں, لباس ان کا ٹھکانے کا نہیں اور جیل خانے کی کوٹھڑی میں پڑے ہوئے ہیں. تو رستے میں چلتے چلتے وہ جیل خانے کے افسر سے وہ حاجی پوچھتے ہیں, اور وہ افسر بھی ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کو ان سے کیا تعلق, آپ تو کوئی اچھے بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ان سے کام ہے. تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ یہ کب سے یہاں ہے, تو انہوں نے بتایا اتنے سالوں سے یہ جیل میں ہیں. تو ان کو اور بھی تعجب ہوا, دل میں تھوڑا تردد ہوا کہ کہیں نام کی موافقت تو نہیں ہوگی, ایک ہی نام کے آدمی, کہیں میں غلط جگہ تو نہیں جا رہا ہوں. لیکن جب ان کی کوٹھڑی پر پہنچے اور شکل و صورت دیکھی تو وہی جو مدینہ طیبہ میں جنہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام پہنچایا تھا اور تسلی دی تھی. تو حاجی نے ملاقات کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ سے تو وہاں میری ابھی حج میں مدینہ طیبہ میں ملاقات ہوئی تھی, آپ یہاں کیسے ہیں؟ اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اتنے طویل عرصے سے یہاں ہیں. تو وہ ہنس پڑے اور ہنستے ہوئے فرمان لگے کہ ان کی کال کوٹھڑیاں اور ان کی یہ سلاخیں اور ان کے یہ جیل خانے اور اس کی دیواریں مجھے تھوڑی روک سکتی ہیں اور مجھے مقید کر سکتی ہیں. تو مجذوب صفت تھے. یہ تو ایک فقیر تائب مجذوب کا حال ہے. ایک بہت بڑے بادشاہ کا حال سنیے کہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی سلاخیں اور کال گڈڑیاں اور ان کی جیلیں مجھے مقید کر سکتی ہیں. تو یہ قفل اور یہ دروازے, یہ حدود, یہ نہیں روک سکتی سلطان صلاح الدین ایوبی کے بڑے بھائی, ان کا اسمی گرامی توران شاہ. چونکہ بہت بڑا ان کا تاریخ میں تذکرہ اور بہت بڑے انسان, اس لیے ہمارے یہاں بھی ایران توران کی باتیں مشہور ہیں. اتنی زیادہ ان کی کہانیاں ہوتی تھیں کہ وہ ضرب المثل ہو گئے, وہ توران, ایران توران. تو یہ علاقے فتح کرتے ہوئے جب یمن کو فتح کرنے کے لیے وہاں باطنی شیعوں کی حکومت تھی, یعنی یہ شیعہ تو غنیمت ہیں بہت اچھے, کچھ لوگ تو انہیں کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی مسلمان ہیں. تو وہ باطنی فرقے کی حکومت تھی یمن پر, تو اس کو فتح کرنے کے لیے ان کا یہ سفر تھا. تو اسی سفر میں یہاں سے گزرے حجاز مقدس سے, تو مکہ مکرمہ حاضر ہوئے. جب ان کا اس وقت ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں, ایک دبدبا رعب, شان و شوکت ان کی, دل ہل جاتے تھے سلاطین کی ان کا نام سن کر. تو جب یہ وہاں پہنچے تو ایک علاقائی چھوٹی حکومت تھی حجاز پر, تو جو حجاز کے گورنر تھے وہ پہاڑوں پر چلے گئے اور وہاں قلعہ بند ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ اب تو ہماری باری آئے گی, مگر ان کا ارادہ اس طرف کسی قسم کا نہیں تھا. تو یہ مکہ مکرمہ پہنچے, طواف کیا اور طواف سے فارغ ہو کر مسنون طریقے سے دو گانا ادا کیا, دعائیں کی, اور دعا کر کے پھر کعبہ شریف کے دروازے پر پہنچے. یہ جس طرح من گھڑت کہانیاں ہوا کرتی ہیں, اس طرح کی کہانیاں نہیں ہیں, یہ بڑے حقائق اور واقعات ہیں. حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کو جنہوں نے دیکھا, کوئی جج تو کیا پکڑ دھکڑ کر سکتا ہے کسی شخص کی, بولنے نہیں دیتے تھے بڑے بڑے علماء کو, بڑے بڑے لوگوں کو, زبان سے کوئی لفظ نکالا اور گرفت. تو یہ حیدرآباد والا واقعہ جو انہوں خود ان کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے ان کے مجذوب کے حالات سنائے, اسی طرح یہ جو توران شاہ کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, تو یہ سبط ابن جوزی نے لکھا ہے. ابن جوزی نے بڑا ظلم کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسالک جمع کیے ہیں, جس طرح سلفی حنفیوں کے خلاف مقلدین کے خلاف کرتے رہتے ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے خاندان سے یہ قرض پورا کروایا کہ سبط ابن جوزی نے خود ابن جوزی کے خلاف کتاب لکھی اور اس میں ان تمام مسالک کا مدلل جواب دیا, اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں ایک زخیم کتاب لکھی. تو وہ اتنے بڑے محقق مورخ اور فقی اور محدث سبط ابن جوزی وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں توران شاہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ طواف سے فارغ ہو کر کے بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے تو ان کو پتا تھا کہ حکومت یہاں سے ان کی آمد سن کر بھاگ گئی ہے, کہیں نہ پولیس نظر آتی ہے نہ کوئی فوج نہ کچھ, سب بھاگ گئے, پہاڑوں پہ چڑھ گئے. تو انہوں نے سوچا کہ بیت اللہ کی چابی تو ان کے پاس, وہ یہاں کی حکومت, یہاں کا انتظام ان کے قبضے میں اور وہ یہاں ہے نہیں, اور اب کعبہ شریف کے اندر جانے کی تمنا بھی ہے تو حدیث غار کی طرح سے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ تعالی سے فریاد کی اور کہا کہ اے خدا, اگر یہ میرا سفر جو صرف اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہے اور تیرے دین کی خاطر ہے, اگر یہ تجھے پسند ہے تو یہ قفل میرے لیے کھول دے. یہ کہہ کر انہوں نے ایک انگلی ماری ہے, کہتے دروازہ کھل گیا. تو اسی طرح یہ مجذوب فرمانے لگے کہ ان کی یہ سلاخیں اور ان کے یہ دروازے مجھے روک سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوستوں میں مختلف قسم کے حضرات پیدا کیے, جیسے میں نے اس دن وہ جلالین کے متعلق تھوڑا اشارہ کیا تھا کہ میں اٹھا رہا ہوں, اور پھر تو یہ حضرت شیخ نور اللہ مرتدہ کے ساتھ کوئی ایک ہزار سال بھی گزارے تو ان کو کم معلوم ہوں گے, ایسی محبوبیت تھی. کچھ عرصے رہ کر آدمی اکتا جاتا ہے اور ان کی کچھ چیزیں اچھی کچھ بری لگنے لگتی ہیں, لیکن ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی درجے کی محبوبیت رکھی تھی, ہر چیز سے محبت ہی محبت, شفقت ہی شفقت ٹپکتی تھی. لیکن اس کے باوجود بعض مواقع ایسے آئے کہ وہاں وہ موسوی نسبت کا پتہ چلا, فاروقی نسبت. کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں نسبندی چل رہی تھی اور نسبندی کے زمانے میں ایمرجنسی نافذ تھی, کوئی اف نہیں کر سکتا تھا, بڑے سے بڑا آدمی ایک کلمہ لکھ نہیں سکتا تھا, اور اس ایمرجنسی کو آڑ بنا کر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے. تو نسبندی کے سلسلے کا جو کیمپ لگا سہارنپور میں, تو اس کے افسران کو لے کر کمشنر حضرت کے یہاں آئے اور تعارف کرایا کہ یہ فلاں صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں, عصر کی نماز کے بعد. تو تھوڑی دیر تو حضرت نے مدارات فرمائی, اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ تم اپنی وزیر اعظم سے کہہ دینا کہ اگر مظالم کا یہ سلسلہ رہا تو تمہاری حکومت تو حکومت, تمہاری اپنی کرسی بھی نہیں رہے گی. یہ کلمات تھے اور چند روز میں پورے ہو گئے. یعنی اللہ جانے کیا ہوا کہ نہ کوئی ظاہری سبب نہ وجہ, اور اس نے انتخاب کا اعلان کیا اور اندرا کی حکومت چلی گئی اور خود ان کی اپنی سیٹ بھی کھو دی. یہی حال میں نے کہا کہ 15 پارے کی طرح 15 برس کے بعد یہ 69 میں حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کی طرف سے ملی تھی, اور پھر اس کے بعد 15 برس کے بعد حضرت مولانا حافظ حدیث درخواستی رحمت اللہ علیہ, تو وہ بھی اسی طرح جلالین سے اسی کی طرف اشارہ تھا کہ وہ بھی اسی نسبت کے بزرگ تھے, کہ ان کے بہت سے واقعات ہیں اس قسم کے. ایک دفعہ ایوب خان کی نہایت مضبوط حکومت چل رہی تھی, مگر اس نے ایک غلطی کی کہ آئلی قوانین نافذ کیے اور اس کے خلاف وہاں لاہور میں حضرت مولانا عبید اللہ انور, جن کے بھائی تھے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب, وہاں مکہ مکرمہ میں بڑے صاحب کش بزرگ جن کا میں نے حال ذکر کیا تھا, جنہوں نے 125,000 طواف کیے تھے, تو انہوں نے جلوس نکالا تو پولیس نے لاٹھی چارج کیا, حضرت مولانا عبید اللہ انور زخمی ہوئے. تو اسی یہ چیزیں اخبارات میں پڑھتے رہتے تھے, تو اسی ہفتے وہاں سہارنپور میں میں نے خواب دیکھا کہ جنرل ایوب خان جا رہے ہیں, میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی, پیچھے سے میں ان کو دیکھ سکا کہ پیچھے سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور ان کی پشت پر بال نظر آ رہے ہیں, بس ننگی پیٹھ ہے ان کی اور جا رہے ہیں. تو اس وقت تو تعبیر سمجھ میں نہیں آئی, مگر چند دوست کے بعد جب وہ رخصت ہوئے تب پتا چلا کہ وہ کسی کو پیچھے کی طرف دیکھنا اشارہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں. تو حضرت درخواستی وہاں لاہور تشریف لے گئے اور انہوں نے حکومت کو باقاعدہ چیلنج کیا کہ اب تم نے حضرت مولانا عبید اللہ انور پر لاٹھی چارج کیا ہے, اب تمہارے جانے کا وقت آ گیا, اب تم جاؤ. تو جب تک حضرت نے ان کو رخصت نہیں کیا ایوب خان کو, وہاں تک وہ پنجاب میں رہے, لاہور کا اور مختلف علاقوں کا سفر کرتے رہے. تو حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کی طرح سے جب انہیں بھی جلال آتا تھا تو یہ اولیاء اللہ سالک مجذوب مختلف قسم کے ہوتے ہیں. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کا حال میں تو بیان کر رہا تھا کہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ کئی سال سے ان کا معمول تھا کہ سنن نمازوں کو چھوڑ کر کے صرف مجرد ان کی اپنی نوافل 100 رکعت, یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع تھا, کہ ان کا یہ معمول تھا کہ روزانہ 100 نوافل پڑھا کرتے تھے. تو ہمارے لیے تو کسی وقت نماز سے پہلے پہنچ بھی جائیں تو 4 رکعت جو سنت اور وہ بھی موقعہ ہو, وہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, مگر ان کو ان کے لیے 100 رکعت پڑھنا آسان. ایک محدث ہے میمون ابن مہران, بڑے اونچے محدثین میں, ان کے ایک شاگرد بتاتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں 17 دن رہا, 17 دن تک میں نے روزانہ ان کو دیکھا کہ 1000 رکعت روزانہ پڑھتے تھے. اب ظاہر ہے کہ 1000 رکعت کے علاوہ اور ان کے مشاغل بھی تھے, طلبا کی تدریس, احادیث کا درس, ان تمام اپنے مشاغل کے ساتھ 1000 رکعت وہ پڑھا کرتے تھے. اور یہ ہر طرح کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیے تاکہ انسانوں پر یہ حجت قائم ہو کہ نہ کرنے والے کے لیے نہ وقت کی وجہ سے کوئی تنگی پیش آ سکتی ہے. بعض حضرات کی عبادات دیکھ کر ان کے دینی کاموں کو دیکھ کر ہم حساب لگانا چاہیں کمپیوٹر کے ذریعے حساب کے ذریعے تو حساب نہیں لگ سکتا. یہ ایک خرق عادت اور ان کی کرامت کے طور پر یہ آل سعود کی حکومت قائم ہونے تک کعبہ شریف میں حرم مکی میں چار مسلح ہوا کرتے تھے, چاروں فقہ کے ماننے والے الگ الگ نماز پڑھا کرتے تھے. حنفیوں کا مسلح حتیم کے بالکل وسط میں جو میزاب رحمت, اس کے بالکل سامنے حنفیوں کا مسلح تھا, اور زمزم کے کنویں پر مالکی مسلح ہوا کرتا تھا, اور اس کے بالمقابل سامنے شافعی مسلح, اور اس کے الٹے ہاتھ پر حجر اسود رکن یمانی کے درمیان حنابلہ کا. تو یہ مبارک علی طباخ حنبلی مسلح پر 40 برس امام رہے, مگر شاید کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا یا انہوں نے حق تعالی شانہ سے کوئی عہد کیا ہوگا, کوئی نظر مانی ہوگی, جیسا حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نے نظر مانی تھی کہ مجھے یہاں کی اقامت مل جائے حرمین کی تو میں 125,000 طواف کروں گا. تو یہ شیخ مبارک علی الطباخ کا معمول تھا, 40 برس رہے امام حنبلی مسلح پر, اور 40 برس تک روزانہ عمرہ کرتے تھے. کہتے ہیں کبھی ان کا عمرہ ناغانی ہوتا تھا. ابھی قریب میں ہمارے حکیم استغفر اللہ صاحب فوت ہوئے تو ان کو ہم نے دیکھا کہ جب دیکھو وہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں آ رہے ہیں. روزانہ ان کا معمول تھا 7-8 عمرے کرتے تھے, اور ہمارے قافلے میں دار العلوم کے قافلے میں ساتھی بہت سارے ایسے ہوتے تھے جو 2 یا کوئی 3 بھی عمرے کر لیتے تھے. تو کرنے والوں کے لیے کرنا بہت آسان, بس دل میں ایک تمنا اور تڑپ ہونی چاہیے کرنے کی, اور کرنے کے لیے کرنے والوں نے کس طرح کیا اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے بہتر دنیا میں نازک جوان کون ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پھول فرمایا کرتے تھے کہ جنتی پھول ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفاء اربعہ نے ان کی کس قدر تعظیم و تکریم کی بیان سے باہر. ہر چیز میں سب سے پہلے یاد کیا جاتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو, اور ان میں یہ حسنین, حضرات حسنین مقدم ہوا کرتے تھے. ان سب کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ ہر سال حج فرماتے تھے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر ان کی شہادت تک تو مال و دولت اور مال اور اسباب کی انتہائی درجے کی فراوانی تھی. جس طرح کا مال و اسباب شاہی اموال آتے تھے مدینہ طیبہ میں, ان سب کے باوجود ان کا معمول تھا کہ ہر سال حج کرتے تھے اور مدینہ منورہ سے پیدل حج کو جاتے تھے. اب آپ سوچیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی ہم لوگ یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں, اگر کسی قافلے کے متعلق مشورے میں یہ طے ہو رہا ہو کہ ہم مکہ مکرمہ سے مینا مزدلفہ عرفات پیدل جائیں گے تو ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بسوں کا انتظام کیوں نہیں کر سکتے, 2-3 میل کی مسافت نہیں چل پاتے, اور یہ 50 برس 50 حج لکھے ہیں حضرت, 25 حج لکھے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جو انہوں نے مدینہ منورہ سے پیدل کیے ہیں. 25 حج الگ الگ موسم میں آئے ہوں گے، سردی میں بھی آئے ہوں گے، گرمی میں بھی آئے ہوں گے، اور وہاں کی گرمی سلمان الحفیظ، اور وہ بھی اس زمانے کا مدینہ طیبہ سے لے کر مکہ مکرمہ کا سفر. تو یہ صرف ایک دل میں ٹھان لینے کی بات ہے. ایک دفعہ آپ دل میں یہ ٹھان لیں کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ عمل آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کے لیے ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم.